وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسولنا الكريم وأهل بيته الطاهرين. ناظرین سلام علیکم، مذہب تشیع کی کل زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک عصر حضور جو کہ پیغمبر اسلام کی بعثت اور ظہور اسلام سے لے کر غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک کا دور ہے. دو عصر غیبت جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کا دور ہے، جس میں غیبت صغرا اور غیبت کبرا دونوں شامل ہیں. اس دور میں امام زمانہ ہماری نظروں کے سامنے موجود نہیں ہیں اور ہم آپ کی زیارت سے محروم ہیں. تین عصر ظہور جو اس وقت شروع ہوگا جب نجات دہندے عالم بشریت حضرت بقیۃ اللہ العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا ظہور کریں گے اور ہم ان کے نورانی چہرے کی زیارت سے مشرف ہوں گے. فی الحال ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دوسرا دور ہے، یعنی عصر غیبت، اور یہ زمانہ زمانے غیبت کبرا ہے. اس عصر انتظار میں ایک منتظر ہونے کے ناطے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ان کو پہچاننا ضروری ہے. اور ان ذمہ داریوں کی شناخت حاصل کرنے کے لیے آئیے گفتگو کرتے ہیں اسی سلسلے میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد عابدی صاحب قبلہ، جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گفتگو عصر غیبت میں ذمہ داری جو ایک منتظر کی ہیں، اور ہماری ایک منتظر ہونے کے ناطے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے سلسلے سے گفتگو ہے. سوال بنیادی اور اساسی ہے، اور گفتگو کا آغاز میں اسی سوال سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس غیبت کے زمانے میں ہمارے درمیان امام موجود نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کو ہر زمانے میں ایک امام کی ضرورت ہے، تو کیا اس ضرورت کو آپ واضح کر سکتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہو ہی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. آپ کا سوال بہت ہی اساسی اور بنیادی سوال ہے کہ جس کی بازگشت عالم امکان اور عالم وجود کی طرف ہے، کہ خداوند عالم نے پوری کائنات کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد جو اس کا مقصد اور جو ہدف تھا وہ یہ کہ جو اشرف مخلوقات ہے وہ کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہوا اس منزل تک پہنچے کہ جس کی خاطر خداوند عالم نے اس مخلوق اعلیٰ کو خلق کیا ہے. مخلوق کے اعلیٰ یعنی اشرف مخلوقات اس اپنے ہدف کو طے کرتا ہوا اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ خود خداوند عالم کی ہی طرف سے وز گویا ذرائع بھی مہیا کیے جائیں اس کے لیے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی اس منزل مقصود تک پہنچ سکے. جب ہم اس مقدمے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس تمہید کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں قرآنی آیات، احادیث کے ذریعے سے، فلسفی قانون کے ذریعے سے ہمارے لیے واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ ہم کو خداوند عالم سے پروگرام لینا ہے، ہمیں خداوند عالم سے اس راستوں کو لینا ہے. یہ راستہ خود بنفس ہی بنفس نفیس وہ نہیں آ سکتا جی. اس لیے کہ یہ ہمیں ہماری کمی ہے اور وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. لہذا ہمارے درمیان اور اس خالق کائنات کے درمیان ایک ایسا واسطہ ہونا چاہیے کہ جو واسطہ ایک ایسا واسطہ ہو کہ جس کا رابطہ دونوں طرف سے ہو جی. وہ ممکن کی حیثیت سے، کیونکہ ممکن الوجود ہے، کیونکہ جو ہماری طرح ضرورتیں رکھتا ہے، ہماری طرح احتیاجات رکھتا ہے، ہمارے درمیان میں سے ہے. لہذا آپ قرآن کی آیات اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب بعثت کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے تو فی ہی مومنہم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ تمہارے درمیان رہنے والا ہے، تمہارے ہی درمیان سے ہم کسی کو انتخاب کریں گے. تو ایک طرف کیونکہ ہم سے رابط اس کا ارتباط ہے لہذا ہماری تمام ضرورتوں کو پہچانتا ہے، دوسری طرف کیونکہ خدا سے لے کر اسے دینا ہے، لہذا وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ خداوند عالم نے اس کو اس ممکنات اور اپنے درمیان، یعنی واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان ایک ایسا رابط ہے کہ جو ممکن الوجود ہوتے ہوئے بھی لیکن اپنے کمالات کے ذریعے سے، اپنے اس اخلاق اور رفتار کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو اس منزلوں تک پہنچا دیا ہے کہ جو وہ مظہر صفات خداوندی ہے۔ لہذا ہر زمانے میں ایسے شخص کی ضرورت ہے، وہ چاہے نبی کی صورت میں ہو، چاہے امام کی صورت میں ہو، چاہے ولی کی صورت میں ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روایتیں اس سلسلے میں اتنی واضح اور روشن ہیں کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو تو زمین اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ، یعنی زمین پر جتنے رہنے والے ہیں، زمین ان تمام کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب اس وجود کا ضرور، اس شخص موجود اور ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بی نہایت ہے، وہ کمال مطلق ہے، وہ جود مطلق ہے، ہم صفر محض ہیں، ہم عدم محض ہیں۔ اب اس واجب الوجود کے درمیان، اس صفر کے درمیان رابطہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی ایسا رابط نہ بنے کہ جو صفر کے ساتھ کھڑا ہو کر اس صفر کو اس لائق بنا دے کہ اگر اس عدد کے ساتھ ہو جائے تو اس کی ویلیو بڑھ جائے۔ یہ جو واسطہ ہے اور یہ جو رابط ہیں، یہ وہی ائمہ معصومین یا حجج الہی ہیں، حجت خدا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، چاہے نبی کی صورت میں ہو۔ اسی فارمولے کی بنا کے اوپر آج ہم دیکھتے ہیں، جبکہ باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر ہم کسی حجت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ فارمولہ کیونکہ ذہن میں ہے کہ جس کو فلسفی قانون بھی ثابت کر رہا ہے، قرآن و آیات بھی پوری طریقے سے استشهاد اس کے اوپر دے رہی ہیں، تو اس کا مطلب کوئی حجت الہی موجود ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان رابط بنا ہوا ہے۔ یوں کہا جائے کہ وہ خدا سے فیض لے کر ہم تک پہنچا رہا ہے کہ روایت بڑھ کر کے آواز دیتی ہے کہ اگر یہ یہ حجت خدا یا امام زمان ولی خدا روئے زمین پر اسی طریقے سے سبب امن و امان ہے جس طریقے سے آسمان والوں کے لیے ستارے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور واضح اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ امام یا وہ حجت خدا یا وہ ولی خدا کہ جو خداوند عالم سے لے رہا ہے اور ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اور عام بالکل چھوٹی مثال اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، آپ کسی زیرو پاور بلف کو چاہیں روشن کرنا، اس کو روشنی عطا کرنا، اس میں ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہو، اس میں اگر آپ چاہیں روشنی دینا، ڈائریکٹ کیا اس کو آپ کسی پاور ہاؤس سے متصل کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی صاحب عقل انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا، کہتا ہے آپ اس میں ایسے ڈیوائیڈر بانٹیے تاکہ جتنی اس کو ضرورت ہے اس اعتبار سے اس تک وہ نور اور وہ قدرت نور پہنچ سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ائمہ کا جو رول ہے، ائمہ کا جو نقش ہے، جو حجج الہی ہیں، وہ خداوند عالم اور مخلوقات کے درمیان ایک ایسا واسطہ ہیں کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس طریقے سے اللہ سے لے کر وہ اس تک پہنچا رہے ہیں۔
یعنی خداوند کریم، آپ کی گفتگو کا اب تک کا جو خلاصہ یہ ہوا کہ خداوند کریم کی ذات جو ہے لامحدود ہے اور ہم انسان اور تمام مخلوقات محدود ہیں۔ اب فیض الہی کو اگر دریافت کرنا اور حاصل کرنا ہے تو ایک ایسے رابطے کی ضرورت ہے جو انسان کامل ہو اور خدا سے رابطہ رکھتا ہو اس طریقے کا کہ خدا سے فیوزات کو لے کر ہم تک پہنچا سکے۔ تو ہر زمانے میں امام کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ امام کو ضرور موجود ہونا چاہیے۔ تو پھر دوسرا سوال یہیں سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور نمودار ہوتا ہے کہ اگر ہر زمانے میں امام کی ضرورت ہے تو پھر یہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے کہ ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ اس درمیان لوگوں کے درمیان اور عوام کے درمیان، امت کے درمیان امام ظاہری طور پر موجود نہیں ہوتا، تو اس غیبت کے حوالے سے روشنی ڈالیے کہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے۔
دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر آپ اس قانون کی طرف نگاہ ڈالیں تو اس میں وجود کی شرط ہے، حضور کی شرط نہیں۔
جی،
یعنی حجت خدا کا موجود ہونا ضروری اور لازمی ہے اگر اس کے ذریعے سے دوسروں تک فیض پہنچنا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے لیے واضح اور روشن ہے اور پکی ہوئی یہ بات ہے تو بس یعنی غیبت کا مسئلہ ہمارے لیے کوئی مشکل کا مرحلہ نہیں ہوگا۔ یعنی امام کا اور حجت خدا کا ہونا میری نگاہوں کے سامنے ضروری اور لازم نہیں ہے، بلکہ مصلحتوں کی بنا کے اوپر وہ پردہ پوش ہو سکتا ہے، وہ غیبت اختیار کر سکتا ہے۔ یہ غیبت صرف آج اس زمانے ہی میں نہیں ہوئی ہے، اگر آپ سنت الہی پر نگاہ ڈالیں، قرآن اٹھا کر کے دیکھیں تو کتنے ایسے موارد اور مواقع ہیں کہ جب انبیاء نے بھی اپنے زمانے میں محدود غیبت اختیار کی ہے، اپنی امت کے سامنے، نظروں کے سامنے سے وہ کچھ عرصے کے لیے اوجھل ہو گئے. لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ خود کیا جب وہ غیبت اختیار کیے ہوئے تھے، کیا ان کے وجود سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا؟ کیا خود امام کی جو ذمہ داریاں تھیں، وہ ذمہ داریاں اگر وہ ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو کیا وہ ذمہ داریاں اپنی نہیں نبھا رہے ہیں؟ اصلاً ان دونوں میں کوئی تلازم نہیں ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کی زبان پر جو جملے آئے اس سلسلے میں، فرماتے ہیں الغیب تو منا ولا منکم، یعنی ہم نے غیبت اختیار کی ہے، آپ کی طرف سے غیبت نہیں ہے. اس کا مطلب امام کا موجود ہونا اس فارمولے کی بنا پر ضروری اور لازمی، اور آیتیں حدیثیں بھی یہی بتلا رہی ہیں کہ حجت خدا کا ہونا زمین پر ضروری اور لازمی ہے. لیکن کیا ہم دیکھیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم آج ان کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں؟ کیوں انہوں نے غیبت اختیار کی؟ اس کے لیے ہم کو پوری وہ تاریخ کے اوپر ایک نگاہ ڈالنی ہوگی کہ خداوند عالم نے جو ذرائع ہدایت فراہم کیے تھے، جو مہیا کیے تھے اس امت کے لیے، آیا اس نے کما حقہ ان سے فائدہ اٹھایا؟ ایک حد اور انتہا ہوتی ہے. وہ ایک اس نے حجت کو بھیجا، اس حجت کے ساتھ لوگوں نے وہ صحیح برتاؤ نہیں کیا، نہیں اہتمام کر پائے جو کرنا چاہے تھا، دوسری حجت کو بھیجا، تیسری حجت کو بھیجا، یہاں تک کہ وہ منزلیں طے کرتے کرتے وہ منزل آ گئی کہ جہاں پر اب خداوند عالم کو انہی کی مصلحت کی خاطر، جب تک کہ آب زلال، جب تک کہ تشنا انسان کے سامنے سے اگر مستقل آب پانی بہتا ہوا اس کے سامنے ہے تو کبھی وہ پانی کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، حتیٰ ممکن ہے وہ اپنی پیاس کو بھی محسوس نہ کر سکے جب تک وہ کسی امتحان میں مبتلا نہ ہو جائے. اب اگر اس کے سامنے سے پانی ہٹ جائے، اب وہ جب گندیدہ چشموں کے اوپر جب ڈیرے ڈالے گا اور جب گندیدہ پانی کے ذریعے اپنے آپ کو سیراب کرنا چاہے گا اور بدن میں نکلتی ہوئی اس کے عوارض اور اس کی مشکلات، وہ گندیدہ پانی جو اس کی جھوٹی اور کاذب پیاس کو تو بجھا رہا ہے لیکن حقیقی معنوں میں اس کی پیاس نہیں بجھتی، بلکہ خود نہ جانے کتنے امراض کا وہ شکار بن رہا ہے، اس وقت وہ منزل آتی ہے کہ جب وہ آب زلال کے چشموں کی سراغ میں نکلتا ہے. کہ اب ہمیں ضرورت ہے ایسے آب، ایسے چشمے کی کہ جو واقعاً ہمارے امراض کو دور کر سکے، جو ہماری واقعاً حقیقی تشنگی کو دور کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں خداوند عالم نے یہ اسی بشریت کی مصلحت کی خاطر اپنی آخری حجت کو پرد غیب میں اٹھایا. ہم کو حدیث دیکھتے ہیں، احادیث دیکھتے ہیں کہ احادیث میں نظر آتا ہے کہ ایک حدیث ہمارے سامنے نظروں کے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پڑھ دوں. اذا غضب اللہ تبارک و تعالی علی خلقی نہانا، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمارے پانچویں امام فرماتے ہیں، خداوند عالم جب اپنی خلق کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر غضب ناک ہوتا ہے اور اپنے غضب کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو ہم کو تم سے دور کر لیتا ہے، تاکہ اب ہم تمہارے درمیان میں نہیں رہیں گے کیونکہ تم نے ہمارا احترام نہیں کیا. جس طریقے سے تمہیں حق تھا ہمارا، ہم سے اس فائدہ اٹھانے کا، تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، لہذا خداوند عالم نے ہم کو تمہاری آنکھوں سے دور کر لیا. اب ہم کو تمہاری آنکھوں سے دور کر لیا، اس کا مطلب تم ہمیں نہیں دیکھ پا رہے ہو لیکن ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے روایتیں آگے بڑھ کر کے بتلا رہی ہیں اسی غیبت کے سلسلے میں کہ غیبت میں امام کا ہونا بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے پشت ابر، ابر کے پیچھے آفتاب ہو. جب آفتاب بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو کیا آفتاب کا نور زمین پر نہیں پہنچتا؟ کیا آفتاب کی حرارت گرمی تک، زمین تک نہیں پہنچتی؟ سبھی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ اگر آفتاب کی گرمی نہ پہنچے، اگر آفتاب کی کرنیں نہ پہنچیں ابر کے پیچھے ہی صحیح، تو کائنات باقی نہیں رہے گی، نظام شمسی ختم ہو جائے گا.
اس کا بادل کے پیچھے رہ کر بھی سورج کے تمام
فیوزات پہنچ رہے ہیں، ولو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کام تو پہنچانا ہے، ہم آج ناقدری کر رہے ہیں. ایک منزل وہ آئے گی، ہاں، لیکن جب ابر آتا ہے تو آفتاب اس ظاہری چہرے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. چند دنوں بدلی چھائی ہو، دیکھیں کس طریقے سے لوگ دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ کتنے دن ہو گئے بدلی چھائی ہوئی ہے، جبکہ جان رہے ہیں کہ آفتاب موجود ہے، آفتاب کے وجود سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے چہرے کو نہ دیکھنا ہی انسان کو ایک قلق ہوتا ہے ایک انسان کے لیے کہ نہیں، بہت دن ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم بیتاب ہیں، پریشان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس آفتاب حقیقی، اس آفتاب کائنات، اس نظام شمسی، وہ نظام شمسی کے جب ہم آفتاب کو نہیں دیکھتے تو پریشان ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو آفتاب امامت اور آفتاب عصمت، آج اس منزلوں پر ہمیں واقعی بیتاب ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے سامنے ان کا چہرہ انور.
بہت ہی عمدہ مثال دی آپ نے آفتاب کی اور سورج کی، کہ جو بادل کے پیچھے. تو اس زمانے میں امامت کا خورشید آخر اگر زمانے کے بادلوں کے پیچھے ہے تو پھر اس زمانے غیبت پہ اب میں آ رہا ہوں اسی اصل موضوع کے تحت جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہونی تھی کہ اس زمانے غیبت میں ہم منتظروں کی جو اس آفتاب کے نمودار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور زمانے کے جو کالے بادل ہیں ان کے ہٹنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ میدان ہموار ہو سکے ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا، تو اس زمانے میں ہم منتظروں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
دیکھیے، اس آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ پہلا سوال اصلا پیش کیوں آیا، اصلا کیوں غیبت ہوئی؟ اگر اس علت غیبت کی طرف کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اگر وہ ہمارے لیے واضح اور روشن ہو تو ہماری ذمہ داریاں بھی واضح اور روشن ہو جائیں گی. یعنی واقعا جس طریقے سے اس زمانے میں امتوں نے ناقدری کی اور اس زمانے کے لوگوں نے ناقدری کی اور وہ فائدہ جو اٹھانا چاہیے تھا اس آفتاب امامت و عصمت و ولایت سے نہیں اٹھایا، لہذا خداوند عالم نے پردے غیب میں آغا کو رکھا، اپنی حجت کو، ہمارے امام کو. آج اگر ہم دیکھیں اپنے کردار کی طرف، اپنے رفتار کی طرف، کیا واقعاً ہم اس طریقے کی امت بن گئے ہیں کہ جس طریقے کی امت ہمارا امام چاہتا ہے؟
جی.
اس لیے کہ دیکھیں، امام اور امت ان دونوں کا جو ارتباط ہے وہ لازم و ملزوم کا ارتباط ہے. یعنی امام کو امت کی ضرورت ہے، امت کو امام کی ضرورت ہے. البتہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ امام امت کا محتاج ہے. اگر امت کو واقعاً فائدہ اٹھانا ہے تو وہ اس کو اس طریقے کا ہونا ہوگا کہ جس طریقے سے امام چاہتے ہیں. امام اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی طرف نگاہ ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اس لیے کہ جو جس طریقے سے امام پردے غیب میں جن علل اور جن اسباب کی بنا پر خداوند عالم ان کو پردے غیب میں رکھا ہے، اگر آج وہ تمام چیزیں باقی ہیں، اب اگر ہم اپنی زبان کے اوپر دعائیں کرتے رہیں کہ میرے امام آ جائیے اور ظہور میں تعجیل حضرت کی ہو، تو یہ ہماری دعا ایسی ہے کہ جیسے لقلق زبانی ہے.
جی.
اس لیے کہ دعا، ہم سے کہا گیا کہ تم دعا مانگو، اس میں راز ہے. یعنی جب انسان اللہ کے سامنے آ کر کے دعا مانگے گا تو اس حقیقی معنی میں تو دعا یعنی طلب، ادنا کی طلب جب عالی سے ہوتی ہے اس کا نام ہے دعا. اور جب طلب ہے تو وہ اپنے عمل سے طلب دکھائے کہ وہ طالب ہے.
جی.
وہ خاصگار ہے، وہ چاہ رہا ہے کسی کو، کسی ذات کو، کسی کی ذات سے فوائد چاہتا ہے. آیا وہ اس طریقے سے ہے؟ سب سے مختصر سے بالکل چھوٹی سی مثال اپنے بچوں کے لیے، میں مہمان کا منتظر ہوں کسی آنے والے کا، کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اگر اس نے میرا کوئی عمل دیکھا تبھی تو وہ پوچھے گا کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. اس کا مطلب انتظار کسی زبان کا نام نہیں ہے، انتظار کسی عمل کا نام ہے. دیکھنے والا دیکھ کر کے، ہم نے اپنے گھر میں انتظار تو ہم کسی کا کر رہے ہیں، میری زبان پر انتظار کر رہے ہیں، کوئی نے آ کر کے پوچھ لیا. کوئی گھر میں ہم چیزیں تو نہیں دیکھ رہے، کوئی فراہمی تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی چیزوں کا آپ نے فراہم کیا ہو، کچھ وسائل مہیا کیے ہوں، آپ کسی کے کھانے پر انتظار دیکھ رہے ہوں، تو کم سے کم دسترخوان، وہ وسائل اولیہ جو اولی وسائل ہوتے ہیں، آیا وہ مہیا ہیں؟ دوسری مثال آپ دیکھیں، اگر آپ چاہیں کسی بمبئی سے کوئی آ رہا ہے، آپ کہیں کہ بھائی آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، بمبئی کی ٹرین آ رہی ہو مثلاً 5 نمبر پلیٹ فارم کے اوپر، آپ کھڑے ہوں 2 نمبر پلیٹ فارم کے اوپر کہ جہاں دلی سے ٹرین آ رہی ہو، آپ ان سے پوچھیں آپ بھائی کسی کا انتظار کریں، کہاں بمبئی سے ایک صاحب آنے والے ہیں، تو کہیں گے حضور آپ کا یہ انتظار واقعاً مسخرہ ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کہاں، وہاں یہاں بمبئی سے ٹرین نہیں آ رہی ہے، آپ وہاں کھڑے ہوئیے کہ جو سنخیت پائی جا رہی ہو جس پلیٹ فارم میں اور اس گاڑی میں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ذمہ داری، ہماری زبان کے ذریعے سے بھی ذمہ داری، ہمارے عمل کے بھی ذریعے ذمہ داری ہے. پہلے ہم خود امام کو پہچانیں، امام کو پہچنوائیں، امام جو چاہتے ہیں اور جو چاہتے تھے اور نہیں کر سکے، اور جب وہ آئیں گے اور وہ کریں گے، اس طریقے سے ہم زمینہ ہموار کریں، زمینہ سازی کریں، اس وقت کہا جائے گا کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بہت موٹے الفاظوں میں اور بہت کلی ہم نے آپ کے سامنے جواب دیا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. یعنی امام اس طرح ہم کو چاہتے ہیں دیکھنا، جب وہ آئیں گے تو ان کو میں اکثر اس گویا الگ جزی گفتگو میں بھی کہا کرتا ہوں کہ امام جب آئیں گے تو امام کے سارے کام معجزوں سے نہیں ہوں گے، اور بلکہ ایک روایت میں آیا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ اگر قرار ہوتا کہ امام ہماری آخری حجت جب آئے گی اور وہ سارے کام معجزے سے کرے تو یہ کام رسول خدا کے لیے زیادہ سزاوار تھا کہ خداوند عالم سارے کام حضرت رسول اکرم کے ہاتھوں کے ذریعے سے معجزتاً سب کروا دیتا. اس کا مطلب جب امام آئیں گے ظاہری امور کے تحت آگے بڑھیں گے، البتہ وہ موانع اور وہ رکاوٹیں کہ جہاں معجزے کی ضرورت ہوگی وہاں خداوند عالم کی قدرت سے معجزہ بھی دکھائیں گے, لیکن ان کو پورے ایک اچھے معاشرے کی ضرورت ہے, ان کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ان کو ایک اپنے ایک معاشرے بنانے کے لیے ایک انجینئر کی ضرورت ہے, ایک استاد, ایک معلم کی ضرورت ہے. جب امام آئیں گے تو کیا اشارہ کریں گے اور سارے افریقہ کی جتنے دیہات و گاؤں ہیں سب کو قرآن پڑھنا آ جائے گا؟ ممکن ہے کہیں زید و بکر جاؤ تم افریقہ کے فلاں گاؤں میں قرآن پڑھانے کے لیے. تو کیا امام کے آنے کی دعا کرنے والے خود قرآن پڑھنا سیکھ گئے کہ اگر ان سے یہ موقع ان کو فراہم کر دیا جائے انشاءاللہ کہ جاؤ تم جاؤ وہاں پر تم کو قرآن کی تعلیم دینے, کیا یہ ممکن نہیں؟ تو ہم کو اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو ایک حکومت کے لیے, ایک سچی حکومت کے لیے, ایک پاک حکومت کے لیے جو ایک ذہن میں ملی ہے, میرے لیے آرمانی حکومت ہے, ایک ابھی فی الحال ایک خیالی حکومت ہے, لیکن تمنا ایک ہر آزاد منش انسان کی ایک تمنا ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو کہ جس کو مثال میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہی گھاٹ کے اوپر شیر و بکری پانی جہاں پر پیئے. تو اگر ایسی ہم حکومت کے منتظر ہیں تو کیا مختصراً اپنے تئیں ہم کو ویسا نہیں ہونا چاہیے؟
بالکل. امت کی ضرورت امام کے لیے, اور امام کو خود امت کی ضرورت, اور امت کو ضرورت ہے امام کی تاکہ یہ معاشرہ آگے بڑھ سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام تھے, حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر ائمہ, اکثر ائمہ نے امت کے نہ ہونے کا گلہ کیا ہے, اور جبکہ اصحاب موجود تھے اس طریقے کے, حضرت علی کے لیے ابو ذر, سلمان اور مقداد جیسے باوفا افراد اور تمام ائمہ کے کچھ خاص اصحاب ہوا کرتے تھے, لیکن پھر بھی ائمہ کا گلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایسی امت نہیں ہے. تو اس امت سے کیا مراد ہے؟ امام کے نقطۂ نگاہ میں وہ کون سی امت تھی جس کو وہ تلاش کر رہے تھے؟
دیکھیے, آپ کا جو سوال ہے, اس سوال کی جو بازگشت ہوتی ہے گزشتہ گفتگو ہی سے گویا ملی ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام اور امت, ان دونوں کو جو ارتباط ہے وہ ایک ایسا ارتباط ہے کہ جو کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امام امت کا محتاج ہے, امت محتاج ہے امام کی. لیکن اگر امت اپنی فرما برداری اور اپنی طرف سے اطاعت کا اعلان نہ کرے تو امام کے وہ جو امور اجرائی ہیں, وہ جو منصب اجرائی ہے, یعنی ایک امام کے پاس منصب الہی ہے کہ جو خداوند عالم نے حجت بنایا, اپنی منصب دیا یا منصب امامت یا منصب رسالت, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کب یعنی گویا فعلیت میں منتقل ہوگا, یعنی واقع کب ہوگا؟ جب اس وقت جگہ جب امت اس بات کو قبول کرے گی, جب وہ اعلان آمادگی کرے گی کہ اولاً ہم آپ کو پہچانتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کی طرف سے, دوسرے یہ کہ آپ کا ہر فرمان ہمارے لیے سما و طاعا ہے, یعنی ہم آمادہ ہیں قبول کرنے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر امام کی طرف سے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی, اور ہو بھی نہیں سکتی, اس لیے کہ امام تو آیا ہی اسی لیے, امام کو خداوند عالم نے منتخب ہی اسی لیے کیا ہے کہ گویا امت کو اس مرحلے تک پہنچائے کہ امت ہدایت کو اس مرحلے تک پہنچ کر کے سعادت کی منزلوں کو پر گویا گامزن ہو سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ امام سے لوگوں نے آگے, بعض مواقع ایسی بھی آئے کہ امام سے لوگوں نے آ کر اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کے چاہنے والے تو بہت ہیں, تو آپ کیوں نہیں اعلان کر دیتے, اپنی حکومت کا کیوں نہیں اعلان کر دیتے,
قیام کیوں نہیں کر دیتے.
تو امام نے کتنی ایسی مثالیں دی ہیں, اور حتیٰ امام نے بعض مواقع پہ ایسا کہا ہے کہ اگر 40 ہمارے پاس ایسے ساتھی چاہنے والے ہوتے کہ جو واقعاً اپنی ذمہ داری کو سمجھتے اور ہم کو پہچانتے ہوئے ہماری اطاعت کرتے تو ہم آمادہ تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام جب یہ موانے بیچ سے ہٹے اور امت کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ واقعاً اب ہم اس منزل تک پہنچے ہیں کہ اب ہم نے پہچانا کہ بغیر آپ کے اب ہم گویا کسی کو اپنا امام نہیں بنا سکتے, کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کر سکتے, کیونکہ اب ہم اتنا یہ راستے کج ہو چکے ہیں کہ سوائے آپ کے کوئی سدھار ہی نہیں سکتا. یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت گویا تیسرے دور خلافت کے بعد ایک لوگوں کا ہجوم تھا, یعنی امت کا ہجوم تھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے اوپر. حضرت نے اس موقع کی طرف اشارہ کیا نہج البلاغہ میں, آپ فرماتے ہیں کہ اتنا فشار جمعیت تھا, لوگوں کی طرف سے اتنا فشار تھا کہ گویا ہمیں خوف یہ ہوا کہ کہیں امام حسن علیہ السلام اور ہمارے دونوں بیٹے امام حسین علیہ السلام بیچ میں دب نہ جائیں, اس کا مطلب پبلک صرف امام کی طرف بڑھ رہی ہے. یہیں پر امام نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب حضور لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے واضح ہو چکا تھا اور خداوند عالم کی طرف سے حجت میرے اوپر تمام ہو چکی تھی. یعنی ہمیں احساس یہ ہو گیا کہ اب وہ موقع ہے کہ اب ہم ان کی وہ جو اجرائی ذمہ داری ہے اس منصب امامت کی, اس کو ہمیں قبول کرنا ہوگا. لہذا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا. تو اگر میں دو لفظوں میں کہوں کہ امت کی پھر ذمہ داری کیا ہوئی, اگر امت وہ ذمہ داری کو اپنی نہیں نبھاتی تو امامت, منصب امامت امام کے پاس ہے لیکن وہ منصب اجرائی مرحلے کو تک منزلوں کو پار نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ آمادہ نہیں ہیں, لوگوں نے بیعت نہیں کی. اس کا مطلب امام امام ہے لیکن اگر امت بڑھ کر کے بیعت کر لیتی ہے, اس بات کا اعلان اور اظہار کرتی ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں, جو کچھ آپ کہیں گے ہم اس کو سنیں گے اور اس کو فالو کریں گے, یہ وہ منزل ہے کہ جب امام کو وہ امت مل جاتی ہے. لہٰذا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ موقع ملا, جب آپ نے اعلان بھی کیا اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جب اب آپ کو اجرائی ذمہ داری مل گئی, اب اس کے بعد جو موانع اگر آتے ہیں تو اس موانع کا مقابلہ کرتے ہیں. دیکھیں آپ, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہ دونوں مواقع ہے. امام اپنی امام ہے اللہ کی طرف سے, منصب امامت پر فائز ہے اور منصب امامت کے فائز ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فوراً ایک آواز تاریخ میں بیعت کا اس سے بڑا اجتماع کوئی نظر نہیں آتا جو امام حسن کے ہاتھوں کے اوپر, علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے امت محمدی نے, علیہ الصلاۃ والسلام نے. تو آپ دیکھیں امت نے جیسے ہی بیعت کی, حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے باغ ڈور سنبھالی, حکومت تشکیل دی اور اب آپ حکومت کے سربراہ بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں اور امام بھی ہیں جو منصب الہی ہے. فوراً کچھ دنوں کے بعد حالات اتنے منقلب ہوئے اور اتنے تبدیل حالات نے تبدیلی گویا پیدا کر لی کہ اب حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام مجبور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس ذمہ داری میں مانے آ گئی وہی امت, وہی لوگ کہ جو جنہوں نے پہلے بیعت کی آج رکاوٹیں ہیں, یعنی اب امام کی اطاعت کرنے پر تیار نہیں ہیں, امام کی نہیں سن رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ روایتیں ایسی نظر آتی ہیں جب امام سے لوگوں نے کہا لوگوں کے دل تو وہ ہمیں چاہتے ہیں لیکن لوگ ہماری سننا نہیں چاہتے, ہمارے فرامین کو اپنانا نہیں چاہتے, کیونکہ اس لیے اس میں ان کا نقصان مثلا ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے. لہٰذا حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت امت نے ساتھ دیا, امام نے بیعت بھی گویا امام کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی, جیسے ہی لوگوں نے ساتھ چھوڑا اب امام کو خوف یہ ہو گیا کیونکہ اب وہ دوسری شرط تھی امت کی جو ذمہ داری تھی جب وہ پوری نہیں ہو رہی ہے, تو امام نے صلح بھی کی اور صلح کر کے منصب امامت تو آپ پاس ہے لیکن اجرائی جو امور تھے اس سے آپ نے اپنے آپ کو پیچھے کھینچا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جو آپ کے اصلی چاہنے والے ہیں, سچے چاہنے والے ہیں کہ جو بنیاد بنیں گے آئندہ کے انقلاب کی, ان کی حفاظت کے خاطر آپ نے صلح کو بھی اختیار کیا.
الحمدللہ, بہت عمدہ گفتگو فرمائی اپنے اور موضوع پر روشنی ڈالی, اور خلاصہ یہ ہوا کہ امام کو امت کی ضرورت ہے اور ایک صالح امت کی ضرورت ہے, اور امام کی غیبت کا ایک اہم فلسفہ یہ کہ وہ امت ابھی وجود میں نہیں آ سکی ہے جو ہونی چاہیے تھی, اسی لیے امام زمانہ جل تعالیٰ فرج و شریف پردہ غیب میں ہے ابھی تک. انشاءاللہ ہم اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ منجی بشریت کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اب ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.